الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم عن علي قال سألت رسول الله عن سنته فقال المعرفة المعرفة رأس مالي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ابھی آپ کے سامنے جو حدیث مبارک پڑھی گئی اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے انا مدینۃ العلم کہ میں جو ہوں مدینہ ہوں شہر ہوں علم کا. وعلی بابها اور علی جو ہیں باب ہیں دروازہ ہیں راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے علم کو حاصل دنیا کرتی رہے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ تصوف کے جو چار بڑے سلاسل ہیں نقشبندی قادری سہروردی اور چشتی ان میں سے تین سلاسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ان کو علم ظاہر کے اندر بھی امام بنایا اور علم و معرفت سے آپ کو نوازا. اب اتنی بڑی شخصیت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی ہے. یعنی اگر اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سوچیں گے کہ سوال کرنے والا کون ہے تو سوال کیا ہے؟ عن علی قال سألت رسول اللہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال پوچھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا سوال ہے؟ عن سنته کہ آپ کی سنت کیا ہے. پہلی بات ہو گئی کہ سنت, اور ایک اور لفظ ہے حدیث. اکثر لوگ اس میں مغالطہ کرتے ہیں تو اس کی تفصیلات ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالی. حدیث کہتے ہیں کسی بھی بات کو, کوئی بھی بندہ بات کرتا ہے تو حدیث کہا جاتا ہے. اور سنت کہتے ہیں طریقے اور عادت کو. یعنی اب یہاں سوال یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طریقہ زندگی کا کیا ہے, کس انداز سے آپ زندگی کو گزارتے ہیں. اب جواب دینے والا بھی تو کوئی عام انسان نہیں تھا, تو لہذا اب جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال المعرفة رأس المال. یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس حدیث مبارک کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 باتیں جو ہیں اپنی سنت سے متعلق کی. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ تسبیح میں ہیروں کو بھر دیا. جیسے دانے ہوتے ہیں خوبصورت ایک تسبیح کے اندر, اللہ کے نبی نے اتنی پیاری پیاری باتیں کی کہ ہر ٹکڑے کے اوپر علیحدہ علیحدہ تفصیلات آج کتابوں میں موجود ہیں. آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ صرف اس کے پہلے ٹکڑے کے اوپر ہے کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المعرفۃ رأس المال. اب سوال تھا سنت سے متعلق. تو دیکھیں جب بھی کوئی انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، وہ اس بات کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس بات کا جو ہے اعلان کر رہا ہوتا ہے، وہ اقرار باللسان کر رہا ہوتا ہے، تصدیق بالقلب کر رہا ہوتا ہے، کیا کہ اللہ کہ میں تیرے سوا اور کسی کو معبود نہیں جانتا، میری ساری محبتیں تجھ پر وار دی گئی. یہ ہے لا الہ الا اللہ. اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ، کہ میرے سر سے لے کر پاؤں تک پوری کی پوری زندگی کا انداز تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ کی طرح ہوگا. کیونکہ اللہ نے جتنا بھی پیغام بھیجا وہ سارا کا سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا. چنانچہ اس بات کا اعلان ایک آدمی کر رہا ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ میں متبع سنت زندگی گزاروں، نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی کو گزاروں. بس انسان حالات میں آ کر پھنسا ہوا ہوتا ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہو مسلمان، پڑھتا ہو کلمہ، اعلان کرتا ہو اللہ کی محبت کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، اور سنتوں کے اندر وہ ہیزیٹیٹ کرتا ہو؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کی دلی تمنا ہوتی ہے، یہ ٹائم نہیں ہے کھانے کا، کہ وہ سنتوں پر عمل کرے. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ مسلمان کا ارادہ اور دلی تمنا سنت کے اوپر عمل کرنے کی ہے، اور دوسری طرف سے اب فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیں کہ علیکم بسنتی، علیکم تم پر جو ہے لاگو کر دیا گیا، علیکم تم پر لازم کر دیا گیا، مخاطب کا صیغہ ہے یہاں پر، کیا بسنتی میری سنتوں کو، میرے انداز کو، میری وے آف لائف کو تم پر لازم کر دیا. دونوں طرف سے، ایک طرف سے جو ہے ارادہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے حکم بھی آ رہا ہے، تو معلوم ہوا سنت کے اوپر عمل کرنا اختیاری بات نہیں ہے کہ جی ہمارا دل کرے گا تو سنتوں پر عمل کریں گے، بلکہ شریعت کے اندر اس کو لازمی قرار دے دیا گیا کہ اس مینڈیٹری کہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنا ہے. جو سنتوں پر عمل کرے گا اللہ رب العزت کے اس کے ساتھ وعدے ہیں، اس کو نیک بختی نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، کیونکہ وہ حبیب اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، اللہ کے پیارے کی جو ہے اداؤں پر عمل کرنے والا ہے. لہذا اللہ رب العزت اس اداؤں کی وجہ سے اس کو بھی اپنا پیارا بنا لے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید. جس بندے نے ان حالات میں جیسے ہم رہ رہے ہیں کم و بیش، اگر میری سنت پہ عمل کیا، میرے انداز کی زندگی اپنائی، تو ہر ہر انداز پر سو سو بار جانوار دینے کا اجر اور ثواب عطا کروں گا. جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا، یہ بھی ملے گا. کتنی نفلیں ہم پڑھ لیں گے، کتنے روزے ہم رکھ لیں گے. ایک سنت عمل کرو، سو بار جانوار دینے کا اجر اور ثواب مل جائے گا. اگر سر سے لے کر پاؤں تک متبع سنت ہو جائیں گے تو پھر کتنا اجر و ثواب ملے گا انسان کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا. جو حریص ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم ثواب اکٹھا کریں، ان کے لیے کتنا شارٹ وے ہے اجر و ثواب کمانے کا. اب دوسری طرف کی بات بھی سن لیں کہ جو ترک سنت کرے گا، جو پرواہ نہیں کرے گا، غیروں کے انداز کی زندگی کو گزارے گا، دوسرے لفظوں میں یہ بندہ مستقل اللہ پر ناراض کرے گا. اور جب ناراض کرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سن لیں فمن رغب عن سنتی، جس نے جو ہے وہ میری سنتوں سے رغبت نہ کی، فلیس منی، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. ہے نا، جیسے بندہ باپ ناراض ہو جاتا ہے، اچھا نافرمان بنتا ہے، تو میرا پتر ہی نہیں ہے، جا دفاع ہو جا، اب جھوٹ ہو گئی تجھے، جو مرضی آئے کرتا پھر، جا جا جو مرضی کر. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ہم میں سے نہیں ہے، حشر کے دن کون ہے جو ہمیں سہارا دے گا، کس کے جھنڈے تلے ہم جمع ہو جائیں گے، کون سا ہمارے پاس آسرا ہوگا جو ہماری شفاعت کرے گا، جو ہماری سفارش کرے گا، کہاں جائیں گے ہم؟ تو یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی. تو اب یہاں ہمارے کچھ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے کی سنتیں شاید سنتیں ہوتی ہیں. اللہ کے بندے، کھانا پینا سنت صرف نہیں ہوتا، بلکہ ظاہر باطن تیرا تمام معاشرت، تیری معاملات یہ سنت کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے. ٹوٹل لائف ہے، کمپریہنسو لائف، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریکوں کے مطابق گزارنی چاہیے. بعض لوگوں کو خواہش ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک فطری جذبہ ہر مومن کے دل میں ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کبھی مجھے بھی میرے آقا کا دیدار ہو جائے، میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھ لوں. ہمیں زندگی میں تو زیارت کا موقع نہیں ملا، چلو خواب میں ہی اپنے محبوب کو دیکھ لیں. وہ اللہ والوں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کوئی دعا بتا دیں، کوئی طریقہ بتا دیں، ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، ہم بھی آقا کو دیکھ لیں. تو میرے بھائی، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آقا کا دیدار کروں، تو اس کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے. جو بندہ جتنا زیادہ متبع سنت ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار خواب میں کرواتے ہیں، اور آخرت میں بھی پھر ان کا ساتھ عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ بات تھی سنت سے متعلق، کہ سنت کے بارے میں سوال پوچھا گیا. اب جواب میں پہلا جو ٹکڑا تھا وہ متعلق ہے معرفت کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال المعرفت، کہ جو معرفت ہے اس کے متعلق اب بتایا جا رہا ہے. یہ معرفت کیا چیز ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ لوگ خاص طور پر جو تصوف سے متعلق ہیں، صوفی اکرام کے پاس آتے ہیں جاتے ہیں، ان کے دل میں اور بھی زیادہ کیوریاسٹی ہوتی ہے. جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے وہ تو خیر مست ہے، جب آنکھ کھلے گی اس کو پتہ چلے گا. لیکن جس کا کسی اللہ والے کے ساتھ کوئی تعلق ہو جاتا ہے، اب ان کے اندر ایک کیوریاسٹی سی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ بھئی یہ معرفت، یہ تصوف، یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں. تو لہذا وہ بھی سوال پوچھتے ہیں. اب یہ دیکھیں، معرفت کہتے ہیں لغت میں کسی چیز کی شناخت کو. یہ لفظ تعارف سے نکلا ہے، جیسے کسی کو تعارف کروایا جاتا ہے، انٹروڈکشن کرایا جاتا ہے، تو یہ اس سے یہ اخذ کیا گیا لغت میں یہ لفظ. اب تعارف تین طرح سے ہوتا ہے. پہلا تعارف کیا ہے؟ کہ لوگ ایک دوسرے سے اپنے آپ کو تعارف کرواتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں بنایا، خلقت کی سوچ سمجھ کے بنایا، تمہارے رنگ، تمہاری شکلیں، تمہارے قبائل، ہر چیز کو مختلف کر دیا. وجہ کیا تھی؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو انٹروڈیوس کر سکو، بیوی اور بہن کا فرق پتہ چل سکے جی، پڑوسی کا اور اپنے گھر والوں کا فرق پتہ چل سکے. ورنہ آپ کسی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں چلے جائیں، پتہ نہیں چلتا کون کس کا بھائی ہے، کون کس کی بیوی ہے، سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. آپ چکن فارم میں چلے جائیں، سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت اگر چاہتے تو انسانوں کو اس طرح سے پیدا کر سکتے تھے، لیکن مقصود کیا تھا؟ لتعارفوا، کہ تم جان پہچان کر کے انڈرسٹینڈ کرو کون کیا ہے. اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تم جو ہے زندگی کو گزارو. بعض لوگوں کو تعارف کروانا ہی نہیں آتا, وہ شرماتے پھرتے رہتے ہیں, اپنے تعارف ہی نہیں کرواتے. اب ظاہر والے کے جو سامنے والا مخاطب ہے بھائی, اس کو کیسے پتا چلے گا یہ سبزی والا ہے یا مولوی صاحب ہے؟ مولوی صاحب تو شرماتے چلے جاتے ہیں, او جی میں حاجز خان سار پتہ نہیں کیا چیز. بھائی اپنا تعارف کرواؤ. ہاں البتہ منہ میاں مٹھو بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جہاں گئے بس ضرور پتہ چلے جی میں ڈاکٹر نہیں ہوں. کہیں یہ نہ ہو کہ لوگوں کو بھائی میری داڑھی شاڑی دیکھ کر لگے کہ یہ تو بس ایسے ہی ہے, پتہ نہیں چندہ مانگے گا. تو وہ لوگ ڈرے ہوتے ہیں, داڑھی والوں سے لوگ اس وجہ سے بھی شاید ڈرتے ہوں گے کہ شاید کہیں کوئی مسجد کے لیے چندہ نہ مانگ لے. تو خام خواہ ایک طبیعت میں جوش ہوتا ہے کہ بھائی ذرا میرا تعارف ہو, لوگوں کو پتہ چلے میں یہ بھی کرتا ہوں میں وہ بھی کرتا ہوں. تو ایسے تعارف کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. البتہ اتنا تعارف ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے دوسرا آدمی پہچان لے. دروازہ کھٹکھٹایا ہے آپ نے, پوچھنے والا پوچھتے ابھی کون ہے, تو اب آگے سے جواب دینے والا کہہ دے میں کون ہے, بار بکری بندی ہوئی ہے, بتانا چاہیے میں فلاں ہوں, عبداللہ ہوں, فلاں بھائی بندہ بار کھڑا ہوں. تو آگے دوسرا آدمی اطمینان سے دروازہ کھولے اور آپ کو اندر لے کر آئے. ہمارے مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ کے شیخ تھے, وہ جب ٹیلی فون ریسیو کیا کرتے تھے وعلیکم السلام کہتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے پیر غلام حبیب بول رہا ہوں. تو شروع شروع میں جب کسی نے سنا کہ اپنی زبان سے کہنا کہ بھی میں پیر صاحب بول رہا ہوں تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ تعارف کروانے کا انداز, تو کیوریاسٹی ہوئی, کسی نے سوال پوچھا حضرت ایسے کیوں کہتے ہیں پیر غلام حبیب بول رہا ہوں؟ تو ہمارے لگے کہ بھائی سینکڑوں غلام حبیب ہیں دنیا میں, اب میں اس کو واضح طور پہ بتاتا ہوں کہ میں پیر غلام حبیب ہوں کیونکہ پیر غلام حبیب شہر میں کتنے ہیں. تو اس طریقے سے ایک تعارف ہو جاتا ہے, بندہ اپنے نام کو اس انداز سے اگر بتا دے تو دوسرے آدمی کو جو ہے تسلی ہو جاتی ہے کہ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ میں صحیح بندے سے کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ کسی, بعض اوقات دیکھا بھائی نے ٹیلی فون اٹھا لیا ہوتا ہے, اب دونوں بھائیوں کی آواز اتنی ملتی جلتی ہوتی ہے کہ دوسرا آدمی اپنے راز کی باتیں بتا رہا ہوتا ہے یا اس نے بھائی کے متعلق باتیں کی ہوتی ہے کہ جی بھائی صاحب جو ہے نا میرے ساتھ آج کل یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور وہ شروع ہوتا ہے اور بھائی کہہ رہا تھا اچھا میں بھی خبر لوں گا. یا دوست دوست کے مثال لے لیں, سمجھانے کے لیے بات کی جا رہی ہے. تو اس لیے پہلا تعارف کیا ہوا کہ انسان انسان آپس میں تعارف کرتے ہیں. دوسرا تعارف وہ ہے کہ انسان کو اپنا تعارف ہو جائے, اپنی ذات کا تعارف ہو جائے, اور یہ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. ایک دوسرے کا تو تعارف ہوتا ہے کہ بھائی فلاں طارق صاحب ہیں, ابراہیم صاحب ہیں, عبداللہ ہیں, اپنا نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا بلا ہوں. سارا جہان گندا میں سب سے چنگا, آپ نے سنا ہوگا. او جی آج کل تو بڑے مسئلے, بالغوں کو تو شکوا ہی شکوا ہوتا ہے, ختم ہی نہیں ہوتا. جس محفل میں بیٹھتے ہیں جس کو دیکھتے ہیں ان کو برائیاں ہی برائیاں نظر آتی ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اپنا تعارف نہیں. آپ شیشے کے سامنے جائیں گے تو کیا نظر آئے گا؟ فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے. مومن جب کسی دوسرے مومن کو دیکھتا ہے, دوسرے انسان کو دیکھتا ہے, جو اپنے قصور ہوتے ہیں وہ اس کے اندر سے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ والے بھی بڑے راز جو نا فاش کرنے والے ہوتے ہیں, ان کے سامنے اللہ تعالیٰ خوب راز فاش کرتا ہے. بندہ آتا ہے اور جو اس کی کیفیات ہوتی ہیں یہ پہچان جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے محنت کی ہوتی ہے, اپنے شیخ کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے, نفس کے اوپر رگڑے کھائے ہوتے ہیں, ان کا دل شیشے کی مانند ہو چکا ہوتا ہے. اور یہ شیشے میں جب کوئی جھانکتا ہے, کوئی کہتا ہے سبحان اللہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں, اور کوئی کہتا ہے کہ ضرور کوئی مطلب ہوگا یہ کر رہا ہے سب تماشا. یہ پہچان لیتے ہیں کہ اس کی بیماری یہ ہے, کیونکہ اپنے اندر کا تو کچھ نہ کچھ پتہ ہی ہوتا ہے. اب ایک آدمی اگر چندے کے لیے نہیں آیا اور دوسرا آدمی شک کر رہا ہے کہ چندے کے لیے آیا ہے, تو اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ دنیا سے محبت کرتا ہے, مال کا پجاری ہے, حریص ہے, اس کی شناخت ہو گئی. یہ اللہ والوں کو علم غیب نہیں آتا, اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست دی ہوتی ہے.
ایک دانائی دی ہوتی ہے، وزڈم دیا ہوتا ہے، اول الالباب ہوتے ہیں، وہ پہچان جاتے ہیں ان نشانیوں سے کہ اس بندے میں فلاں بیماری ہے، وہ اس کی محنت کرتے ہیں. جب وہ اس کی محنت کرتے ہیں وہ بندہ اور زیادہ چیختا ہے کہ اچھا حضرت جانا بس مجھے ہی دیکھ کے برستے ہیں، میں سامنے آتا جاؤں مجھے ہی ڈانٹتے ہیں. وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی بیماری پہچان لیتا ہے. یہاں ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیں، جو بندہ بیعت کر لیتا ہے، اب اس کے پاس نیت کیا ہے کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں. اکاؤنٹنٹ آپ نے ہائر کیا، کس لیے اکاؤنٹنٹ ہائر کیا؟ کہ بھئی وہ جو ہے اکاؤنٹس کر کے دے گا. ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، رجسٹریشن کر دی، کس لیے کی تھی رجسٹریشن؟ علاج کرے گا. اب اگر ڈاکٹر علاج کرے گا، ٹیکے لگائے گا تو تکلیف ہوگی. بھئی شیخ کے پاس آؤ گے، شیخ کے پاس کوئی وحی نہیں آتی، یا آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام نے نہیں آنا، بلکہ جو آپ نماز میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو سیدھا راستہ دکھا دے، تو اللہ رب العزت شیخ کے قلب کے اوپر اس اہدنا الصراط المستقیم کا طریقہ واضح کر رہے ہوتے ہیں، اس بندے کا یہ بیماری ہے، اس کا یہ علاج کرو. اس کی بیماریاں کھول کھول کے اللہ تعالیٰ شیخ کے اوپر ظاہر کر رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم نے تجربہ کیا، یعنی ایسی کیفیت جو ہماری عام عادت نہیں ہوتی تھی، یعنی یوں سمجھے جو گناہ کبھی کبھی کر لیتے تھے، کبھی کبھی وہ غلطی ہو جایا کرتی تھی، این شیخ کے سامنے وہ غلطی، بعد میں اپنے آپ کو ملامت کیا، یا اللہ میں اتنا پاگل ہوں کہ میرا دماغ چل گیا ہے کہ بھائی اگر یہ غلطی کرنی ہوئی تھی تو شیخ کے سامنے جا کے کہیں آگے پیچھے جا کے میں کر لیتا، یعنی بالکل پن پوائنٹ چوری پکڑی. وجہ کیا تھی؟ آخر پوچھا شیخ سے، حضرت جی کیا وجہ آپ کے سامنے آ کے غلطیاں ہوتی ہیں، حالانکہ آپ کے سامنے بچنا چاہیے. میں کہ اس لیے کہ تم نماز میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ تمہاری اصلاح کے لیے یہی طریقہ اختیار کرتا ہے. ماں باپ کے دل میں ڈال دیتے ہیں، بچے کی چال چلن کو ماں باپ نوٹ کر لیتے ہیں، شیخ نوٹ کر لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ وہی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ ان کے پاس تو وہی نہیں آ رہی ہوتی، لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ شاید شیخ کو جو ہے غیب کا علم ہوتا ہے. غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب اپنی ذات کا تعارف، یعنی انسان کو اپنی پہچان ہو جائے، سب سے پہلے تو اس کو یہ پہچان ہو جائے کہ میں انسان ہوں. آپ کہیں گے یہ عجیب بات ہے، بھائی انسان ہے تو انسان بن کے رہے گا، جانور تو نہیں بن کے رہے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انسان جانتا بھی ہے میں انسان ہوں، خواہشات اس کی جانوروں والی ہے، ایسا وحشی کے دوسرے کو کاٹ کھائے، تو قریب آئے تو سینگ مار دے اس کو، انسان ہوا یا جانور ہوا؟ تو اس کو پہچان ہو کہ میں انسان ہوں، پھر میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ میں بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، ساری زندگی شرمندگی کے کام کرتا رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بندہ ہوں، پتہ ہی نہیں ہے. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو میری 6 فٹ کی مشین ہے، پروردگار نے بنائی کس لیے ہے، مقصد کیا ہے؟ کیا اس کے مقصد صرف یہی ہے کہ میں نے کھانا ہے، پینا ہے، اور اولاد کو پیدا کرنا ہے، اور اس دنیا سے چلا جانا ہے؟ یہ تو جانور کرتے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ افزائش نسل ہو. آپ نے کبھی کسی مرغی کو روتے ہوئے دیکھا کہ میرے بچے کو ذبح کر دیا، حالانکہ اس کے سامنے کیا جا رہا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی بکری کا روتے ہوئے آنسو بہا رہی ہے، جی آج میرے بچہ ذبح ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں، کھانا کھا رہی ہوتی ہے، گھاس چاس کھا رہی ہوتی ہے، وہ پتا ہے کہ بچہ اس لیے ذبح ہوا ہے کہ وہ بنا اس لیے تھا، ہو گیا ذبح، ٹھیک ہے. اللہ نے اس کے اندر وہ کیفیت ہی نہیں رکھی. کسی بندے کا بچہ مر جائے، او ہو وہ تو بھولتا ہی نہیں ہے، اس کو تو غم کھا جاتا ہے، نہ بکری روتی ہے، نہ مرغی روتی ہے، نہ کوئی اور جانور روتا ہے. جانور مر جاتے ہیں، سڑک کے کنارے پڑے ہوتے ہیں، وہ آ کے اس کو دفناتے ہی نہیں ہیں. عجیب بات، تمہارا اپنا رشتے دار تھا، لیکن وہ پڑا رہتا ہے, وہی ڈگے ہو جاتا ہے, وہی ختم ہو جاتا ہے, ان کو پرواہ نہیں ہوتا, یہ اسی طرح سے اپنا زندگی کو گزار رہے. کیا انسان ایسے ہوتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی لائف ہے, انسانوں کی لائف ڈفرینٹ ہے. تو انسان کو اس بات کا احساس ہو جائے, جب اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ انسانوں والی زندگی گزارنے لگ جاتا ہے, اس کے اندر اللہ رب العزت نے تین چیزیں بنائیں, ایک جسم عطا کیا, ایک اس کو نفس دیا, ایک اس کو روح دی. اب اس نے نفس کو قابو کیا, روح کو اس نے مضبوط کیا ذکر اذکار کی محنت کر کے, اور جسم کو اس نے اللہ کا فرما بردار کر دیا, عبادت میں لگا دیا. اللہ نے انسان اور جن کو کس لیے بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے بنایا. اللہ چاہتے تھے میں پہچانا جاؤں, انسان کو بنا دیا گیا, چنانچہ جو ہے انسان اس بات کو جان گیا, وہ اپنے اس کام میں لگ گیا. جب وہ اس کام میں لگ گیا, اب اس وجہ سے یہ فرشتوں سے آگے نکل گیا. انسان یا فرشتوں سے آگے چلا جاتا ہے یا جانوروں سے بھی زیادہ پست ہو جاتا ہے. دو ایکسٹریم ہوتی ہیں, یا پلڑا یہ اوپر جاتا ہے یا پلڑا یہ اوپر. تو لہذا اپنی اصلاح کی فکر کرنا نیک بختی کی علامت ہے. بندے کو جو ہے اس بات کی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ میں کسی طرح نیک بن جاؤں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السعید, سعید کہتے ہیں نیک بخت کو, جی فارچونیٹ. السعید کون ہے فارچونیٹ؟ لمن رضی لنفسہ, جس نے جو ہے اپنے نفس سے اپنے آپ کو پہچان کے فائدہ اٹھا لیا. جس کو اپنی پہچان ہو گئی وہ جو ہے کون ہے؟ السعید. وہ السعید ہے, وہ نیک بخت ہے. آج ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ خواب دیکھتے ہیں کسی بزرگ کا, او جی بزرگ صاحب خواب میں آئے تھے, اور بس اب بندہ جو ہے نا بس ایسے جیسے وہ ہوتا نا ہوا میں تیر رہا ہوتا ہے, کہ میں تو بس جی حضرت شیخ خالد جیلانی رحمۃ اللہ کو خواب میں دیکھا, تو بڑا مقام حاصل ہوتا. ایک خاتون نے بحث کی کچھ عرصہ پہلے, نقشبندی طریقت میں کسی بزرگ سے بحث ہوئی تھی. اچھا کہیں بیچاری ہمارے پاس آپس ہی کہنے لگے کہ وہ تو بزرگ جو ہے ہمارے ملک میں رہتے ہیں, اور میں نے سنا آپ بھی نقشبندی ہیں, اور میں نے سوچا کہ بھئی چلو بھئی وہاں تو میرا رابطہ نہیں رہا اب, تو میں آپ سے بحث ہو جاتی ہوں. اچھا بھی بڑی مہربانی آپ ہمارے پاس آ گئی ہیں. تو اب وہ کہنے لگے کہ بھئی میں نے پوچھا اس کا حال احوال کہ بھی سناؤ بھی تم کتنے عرصے سے گڑ گئی, اتنے عرصے سے میں بیعت ہو. میں نے کہا کوئی سبق شبق بھی کیے ہوں گے تم نے؟ تو بیعت ہو, ہاں میں بارہواں سبق کر رہی ہوں. جمپ مارا ہوئے تھے بارہواں سبق, مزہ آ گیا. تو میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تو یہ سبق کیسے ملے تھے؟ کر لے گی وہ تو بس یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس جیسے میں ذکر اذکار کرتی تھی بس کوئی نہ کوئی مجھے اچھا خواب نظر آ جاتا تھا, میں شیخ کو جا کے سناتی تھی, وہ سمجھ جاتے تھے کہ اب اس کا مقام بلند ہو گیا, لہذا مجھے اگلا سبق دے دیا. بارہ خواب اور بارہ جو ہے سبق. میں نے کہا بھائی تو بڑا مشکل کیس آ گیا ہمارے پاس. میں نے کہا بی اگر ہمارے پاس آئی ہو تو بارہ چھوڑ کے اب تو پھر تمہیں پہلے سبق سے شروع ہونا پڑے گا. اب دو سال ہو گئے بیچاری پہلے سبق سے کھڑی ہوئی ہے, ہر ٹیلی فون پہ مجھ سے پوچھتی بھی ہے میرا سبق آگے کب بڑھے گا. اللہ جانے کب بڑھے گا, ہم تو انتظار میں ہیں کب بڑھے گا, تو انتظار کر ہم تو انتظار کر رہے ہیں. جی وجہ کیا ہے؟ خواب دیکھا اچھا سا, دل نے کہا کہ تو بزرگ ہو گئی اب, تو پتہ نہیں وہ خواب میں اس نے بزرگ کو دیکھا تھا یا شیطان کو دیکھا تھا. جی بعض کو شیطان بھی بس اسے ڈالنے کے لیے بزرگ کی شکل بنا کر آ جاتے ہیں, اور آ کے انسان کو جو ہے الٹا خراب کرتے ہیں کہ بھئی تم تو بڑی شہ بن چکے ہو. دیکھو شیطان جو ہے نا وہ بڑا شیطان ہوتا ہے, وہ جب صوفی کے پاس آئے گا تو صوفی بن کے آتا ہے, مولوی کے پاس جائے گا تو خطبہ دے گا اس کو, کسی اور کے پاس جائے گا تو اس کے بھیس میں جائے گا. اس کو ٹیکنیک آتی ہے, وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک یہ چکر بازی کا کاروبار کر رہا ہے. ہم تو ابھی پیدا ہوئے ہیں, اس کے لیے ہم بچونگڑے ہیں اور وہ چیمپئن ہو چکا ہے. تو لہٰذا وہ بڑے بڑے ٹیکنیکس لے کر آتا ہے. تو صوفی صاحب کو وہ جو ہے ہوا میں اڑاتا ہے, پانی پر چلاتا ہے, اس کے اوپر بڑی بڑی جناب انکشافات کرتا ہے کہ جناب تو بڑی شے بن چکا ہے. تو بچنا چاہیے انسان کو, اپنی ذات کا تعارف ہونا چاہیے کہ میں کس چیز سے پیدا ہوا ہوں. ناپاک پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہوں اور قبر نے میرے پیٹ کو بھر دینا ہے, قبر کی مٹی نے میرے پیٹ کو بھر دینا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے جس کے پیٹ میں ہر وقت گندگی ہو, ہاں جی, وہ بھی کوئی فخر کی بات کہہ سکتا ہے. ہر وقت گندگی اٹھا کے پھرتے ہیں, ہاں جی, ابھی موت آئے تو تعفن پھیل جاتا ہے. ایسا آدمی بھی کوئی بڑے بول بول سکتا ہے. انسان کو اپنی اوقات سمجھنی چاہیے کہ میری اوقات کیا ہے. تیسرا تعارف فرمایا من عرف نفسہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, من عرف نفسہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا, جو جان گیا کہ میں کس سے بنا ہوں, میرا انجام کیا ہوگا, جو جان گیا کہ میں عاجز ہوں, فقیر ہوں, محتاج ہوں, میں بندہ ہوں, بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, وہ اپنے رب کو پہچان گیا کہ وہ کتنا کبیر ہے. جس نے اپنی عاجزی کو پہچانا وہ رب کی کبر کو پہچان گیا کہ تیرا رب کتنا بڑا ہے. جتنا انسان پستی میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے اتنا اس کو اپنے رب کی شان سمجھ میں آ جاتی ہے. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ کچھ تو مجھے جانتے ہیں, کچھ تو مجھے پہچانتے ہیں. اس نے نہیں پہچانا اپنے, یہ نہیں جانتا کہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس مٹ جانے کو مٹ مٹ کے مٹ جا فقیرا, یہی ہے تصور. اسی کو معرفت کہتے ہیں کہ بندہ سمجھ جائے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ ہوا میں اڑنے کی کہانی نہیں ہے, ہلوسینیشن اور الوژنز کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ بات انسان کو سمجھ میں آ جائے. اصل صوفی بھی وہی ہوتا ہے جس کو اپنے بے وقت ہونے کا احساس ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے میرے پروردگار کا احسان ہے. اس کو معرفت کہتے ہیں. بات صرف اتنی ہوتی ہے جب انسان پہچانتا نہیں ہوتا نا, کسی چیز کو نہیں جانتا, پھر وہ اس چیز کی قدر بھی نہیں کرتا. مثال کے طور پر ایک بوڑھا آدمی تھا, اس کو ایک نوجوان نے اپنے پاس ملازم کھڑا کر دیا. وہ کوئی گھر شہر بنوا رہا تھا اور نوجوان نے کہا کہ چلو بھی بوڑھا آدمی ہے, یہاں رہے گا, سیکورٹی بھی کرے گا, کوئی سامان شمان اٹھا کے ادھر ادھر رکھ دیا کرے گا. لہذا اس نے اس کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا. لیکن جوانی جو ہے وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے مستانی ہوتی ہے. اب بوڑھا بندہ کمزور بیمار بھی ہوتا ہے, اس کو عذر بھی اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. اس سے سستی ہوتی تھی, کاہلی کرتا تھا, کبھی نیند کا غلبہ, کبھی کوئی کیفیت. اس نے کام بتایا وہ بھول گیا, اور نوجوان تو نوجوان تھا, وہ اس کو ٹوکتا تھا کہ تو کام نہیں کرتا, تو فلاں ہے, یہ ہے, سست ہے. بوڑھا کہتا اچھا بیٹا میں کرتا ہوں, اچھا میں زور لگاتا ہوں. وہ بیچارہ زور لگا لگا کے کام کرتا رہتا, نوجوان اس کو بار بار ڈانٹ ڈانٹ کے تھک گیا. حتیٰ کہ ایک دن اتنے غصے میں آیا, اس نے اس کا سامان اکٹھا کیا, ایک گٹھڑی بنائی اور نوجوان نے اٹھا کے منہ مارا, جا بوڑھا نکل گیا وہاں سے, میں عاجز آ چکا ہوں اس سے, تو کام کا ہے ہی نہیں. اب جب اس نے اس کو اس طریقے سے دھکے دے کے نکالا تو بوڑھے کا دل ٹوٹا, اس کی آہ نکلی. اس نے کہا کہ بیٹا میرے حال تو ایسا نہیں ہوتا تھا, آج میں در در کے دھکے کھاتا پھرتا ہوں, میری زندگی ایسے نہیں ہوتی تھی, میں نے بھی اچھے وقت دیکھے ہوئے ہیں, بس حالات نے مجھے ایسا کر دیا. اس نے کہا اچھا ذرا اس کو خیال آیا بوڑھے کے بارے میں کیا حالات تھے تمہارے. کہنے لگا بس کیا ہوا, میں مائگریشن کے وقت جب ہندوستان سے لوگ پاکستان آئے تھے میں بھی قافلے کے ساتھ چلا تھا, راستے میں میں کھو گیا, سارا سامان میرا لٹ گیا. اور اس کے بعد اس نے اپنی کچھ سٹوری سنائی. جب اس نے یہ سٹوری سنائی تو نوجوان نے اس سے پوچھا کہ بابا تو کون ہے, کیا نام ہے تیرا, اپنی ذرا شناخت کرا پیچھے خاندان کی. جب اس نے کہا کہ میرا نام فنا ہے, میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, یہ میرا آگا پیچھا ہے, نوجوان ایک دم چونکا. اس نے اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے, اس کی منت سماجت کرنے لگا. بوڑھا کہنے لگا کہ کیا بات ہے, کیا ہوا؟ کہتا ہے میری ماں ساری زندگی تڑپتی رہی اور یہی سٹوری سنایا کرتی تھی کہ ہمارا ایک بھائی تھا, ہمارے ساتھ چلا تھا اور راستے میں وہ اس طریقے سے کھو گیا, اور ساری زندگی وہ تجھے یاد کرتی رہی. اب دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے. نوجوان جو ہے اب اس سے معافیا مانگنے لگا کہ بابا میں نے تیرے ساتھ بڑی زیادتی کی, تو تو میرا سکا مامو ہے, میں تیرا بھانجا ہوں, تو میرے اس گھر میں رہے, سارا گھر تیرا ہے, میرے سے غلطی ہو گئی, تو تو مالک ہے. اب بوڑھا جو ہے کہتا نہیں نہیں بیٹا میرے ساتھ بہت ہو چکی, مجھے جانے دو. اب وہ اس کو پکڑ رہا ہے, اس کا سامان اٹھا رہا ہے کہ نہیں نہیں تو تو میرا وہ بچھڑا ہوا مامو ہے جس کے لیے ماں تڑپتی رہی. تو وجہ کیا تھی, نتیجہ کیا نکلا اسٹوری سے, کہ جب اس کو پتا نہیں تھا, اس نے بے قدری کی ہوئی تھی اس کی, وہی بوڑھا تھا, آج بھی اس کے اندر وہی غلطیاں ہیں, لیکن نہ جاننے کی وجہ سے نا قدری, جاننے پر قدردانی ہوئی. اب دیکھیں انسان اپنے پروردگار کو نہیں جانتا, اللہ رب العزت خود بندوں کے بارے میں شکوا کرتے ہیں, فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود, یہ انسان بے شک بڑا ناشکرا ہے. وجہ کیا ہے ناشکرا کیوں ہے؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکو گے. انسان ناشکرا ہے, پہچانتا ہی نہیں ہے کہ میرے پروردگار کی کتنی نعمتیں مجھ پر ہیں. کتنے بندے ہیں جنہوں نے اس بات کو سوچا ہوگا, یہ جو سب کچھ صحیح چل رہا ہے اس کے پیچھے پروردگار کا احسان ہے. تو اس چیز کا احساس نہ ہونا اس وجہ سے انسان ناشکری کے بول بولتا ہے, اور اللہ رب العزت اسی لیے اس کو جتا رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنود. پھر اس کے بعد انسان کو کہا جا رہا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدر ہی, کہ انسان تو نے تو جو ہے اللہ کی قدر کی نہیں جیسے کرنی چاہیے, ہم نے تجھ کو منایا تو نے اس کا احساس ہی نہیں کیا. وجہ کیا ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان ہی نہیں سکتا. آپ خود سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے واقعی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی پیاری صفات کے بارے میں غور کیا, بس یوں بیٹھ کے اللہ تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو حنان ہے, تو منان ہے, ہے جی, اور جو ہے تو ستار ہے, تو کل شئین قدیر ہے. ایسے بیٹھ کر صفاتی نام کاغذ پہ آپ رکھ لیں اور بیٹھ جائیں اور اپنے رب کے گیت گانے شروع کر دیں, کبھی ہم نے ایسے کیا؟ کتنا نے کیا ہو, ایسے بیٹھ کے سوچیے میرا پروردگار کون ہے, میرا رب کون ہے. تو یہ احساس ہم نے کبھی نہیں کیا. دیکھیں جب انسان کو کسی چیز کی پہچان ہو جاتی ہے تو انسان کی قدر بھی کرتا ہے. پہلے ہم نے مثال دی تھی کہ نہ پہچاننے پہ بے قدری, اب جاننے پر قدردانی کی مثال سنیں. ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ملک میں جانا ہوا, وہاں ایک صاحب نے ان کو یہ قصہ سنایا کہ جی ہمارے پاس ہی ایک علاقہ تھا, وہاں پر بڑے چمکیلے چمکیلے سے پتھر اور ریت کے ذرات ہوا کرتے تھے. ہم بھی وہاں سے گزرتے تھے, دیکھا کرتے تھے کہ بڑے خوبصورت پتھر اور بالکل ایسے زمین کے اوپر سطح کے اوپر پڑے ہوئے تھے, ہر طرف پھیلے ہوئے. تو کہتے جی کچھ لوگ اٹھا لیا کرتے تھے, بڑے اچھے بیوٹیفل ہیں, ہاں جی. اچھا جو وہاں شکاری شکار کرتے تھے مرغابی کار، وہ جب اس کے میدے کو کھولتے تھے تو اس کے اندر بھی وہ بہت سارے پتھر نکلا کرتے تھے دور دراز کے علاقے کے لیے. جو قریب قریب کے علاقے کے لوگ ہوتے تھے وہ تو انہوں نے جتنے اٹھائے کچھ اکٹھے کر لیے. جیسے ابھی ہمارے پاس ڈیکوریشن کے لیے وہ بنا ہوتا ہے پارٹ سا، وہ انہوں نے اپنا پارٹ سا بھر کے رکھا ہوتا تھا، اور دور والے لوگوں کو بھی وہ پتھر اچھے لگتے تھے. لہٰذا وہ لوگ جو شکار کرنے والے لوگ ہوتے تھے وہ ان کے میدے میں سے وہ نکال کے اپنے جار بھر لیا کرتے تھے، اور ایک ڈیکوریشن پیس کی طرح ان کے ڈرائنگ روم میں وہ پتھر رکھے جاتے تھے. کچھ عرصے کے بعد ایک کسی کے گھر میں کوئی مہمان آیا، اس نے ان کے اس جار کو دیکھا غور سے اور پتھر کو نکال کے اسے جب غور کیا تو اس نے کہا کہ یہ پتھر کہاں سے تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں اور پورا جار بھرا ہوا ہے. تو انہوں نے اس کو قصہ کر کے سنایا تو معلوم ہوا کہ وہ بندہ کسی ڈائمنڈ فیکٹری میں کام کرتا تھا، اور وہ پہچانتا تھا کہ رف ڈائمنڈ کیا ہوتا ہے اور اس میں سے اصل ڈائمنڈ کیسے نکالا جاتا ہے. اب جو ہی اس نے دیکھا انہوں نے کہا بھائی یہ تو ڈائمنڈ سٹونز ہیں، اور جو ہے آپ نے اس کو اس طریقے سے ڈرائنگ روم میں جار بھر کے رکھے ہوئے. تو اب یہ بات چلتے چلتے حکومت تک بھی پہنچی، حکومت نے فٹافٹ وہاں پر فینس لگوا دی، لوگوں کا آنا جانا بند. وجہ کیا تھی؟ پہلے جو ہے پتہ نہیں تھا تو بے قدری ہو رہی تھی، جو ہی پتہ چلا کہ یہ ڈائمنڈ ہے تو اب جناب فٹافٹ اس کی سیکیورٹی ہو رہی ہے، پولیس والے کھڑے ہو گئے، کوئی ادھر آ نہیں سکتا کوئی جا نہیں سکتا، تلاشی کراؤ جی جیبیں دکھاؤ. وجہ کیا ہے کہ بھائی جب پتہ چل جاتا ہے تو قدر کی جاتی ہے. جب نبوت کا آفتاب بلند ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور یہ سورج چمکنا شروع ہوا، اس کی جو پہلی کرنیں پڑی جس شخصیت کے اوپر، اس کا نام تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پہچاننے والی شخصیت کون تھی؟ صدیق اکبر تھی. پہچان گئے کہ یہ جو سورج اب طلوع ہوا ہے اس نے پوری دنیا کو منور کر دیا ہے. جس وقت لوگ تکذیب کر رہے تھے، جھٹلا رہے تھے، انکاری ہو رہے تھے، ابو جہل کی محنت ہو رہی تھی، جا جا کے لوگوں کو کنونس کر رہا تھا اس شخص کی بات نہ سننا، اس کے پاس مت جانا، اس وقت صدیق اکبر پہچان گئے، جان گئے کہ یہ محمد رسول اللہ ہے. اور اس پہچان کا فائدہ کیا ہوا؟ ان اللہ معنا، کہ اس وقت پھر ان کو معیت حسن تھی، یار غار بنے. اور دنیا میں بھی اللہ تعالی نے دکھایا کہ اس پہچان کی وجہ سے ہم نے ان کو خلیفہ اول بنایا، اس کو محمد رسول اللہ کی قبر میں سلایا، آخرت میں بھی ہم اس کو سب سے پہلے اٹھائیں گے جی، اور لوگ دیکھ لیں گے کہ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے. وجہ کیا تھی؟ شناخت ہوگی، جان گئے تھے. جس طرح وہ ہیروں کو پہچان گیا، اس طرح یہ صدیق اکبر محمد رسول اللہ کو پہچان گیا. انبیاء آیا کرتے تھے، اعلان کیا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے، لوگ نہیں پہچانتے تھے ان کو، مارے مارے پھرتے رہتے تھے. آج بھی میرے دوستو اسی طرح بستیوں میں آج انبیاء نہیں آتے، اولیاء اللہ ضرور آتے ہیں. اللہ نے ہدایت کر جو ہے دروازہ بند نہیں کیا، لوگ نہیں پہچان سکتے. کتنے غم کی بات ہے، ہمارے شیخ تشریف لایا کرتے تھے، کاش کہ یہاں کا ہر ہر بندہ ان سے فائدہ اٹھا جاتا. وہ دن ختم ہو گئے جب ہم اپنے شیخ کے ساتھ گزارا کرتے، سارا سارا دن گزارتے تھے، آج دل روتا ہے. اور اس وقت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وقت جو ہے اس کو غنیمت جانو، پتہ نہیں یہ وقت پھر ملے گا کہ نہیں. ایک واقعہ سناتے تھے اپنے شیخ کا، حضرت غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کا، فرماتے تھے کہ ان کی خانقاہ کے مدرسے میں ایک شیخ الحدیث تھے، انہوں نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا، شیخ الحدیث وہاں پر پڑھاتے تھے حدیث، اور دلی دل میں سوچتے تھے یہ شیخ تو بڑے کامل ہیں، لیکن کیونکہ علم جو ہے وہ بعض اوقات حجاب بن جاتا ہے، سوچتے رہے کہ میں ذرا تھوڑا ان کو اچھی طرح جان لوں، پہچان لوں، پھر میں بیعت کروں گا اور ان سے فائدہ اٹھاؤں گا. خانقاہ میں 2 سال تک رہے، سوچتے رہے کہ میں ان سے بیعت کروں یا نہ کروں، حتیٰ کہ شیخ کا انتقال ہو گیا. جب شیخ کا انتقال ہو گیا، اب انہوں نے دنیا کے اوپر نظر ڈالی کہ کوئی اور ہے جو میری اصلاح کرتا، کوئی اور ہے جو جس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیتا، جس کو میں اپنا شیخ کہتا. اب مرشد عالم جیسی شخصیت کوئی دنیا میں نظر نہیں رہی. اب روتے تھے، تڑپتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ پھر وہ مرشد عالم کے مرید حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب کے پاس آئے اور منت کرنے لگے حضرت بیعت کا. حضرت فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ آپ شیخ الحدیث، ہمارے شیخ کی خانقاہ میں پڑھانے والے استاد، اور ہم وہاں کے سالکین، آپ کو بیعت کر کے کیسے آپ کی اصلاح کریں گے؟ آپ مہربانی فرمائیں کسی اور کے پاس تشریف لے جائیں. تو رو رو کے کہتے ہیں مجھے آپ کہیں اور نہ بھیجو، میں پہلے بھی بہت لیٹ ہو چکا ہوں، میں نے پہلے بھی نہیں پہچانا کہ اتنی بڑی شخصیت، اگر میں دن رات اس کے پاس تھا، اگر ان 2 سالوں میں شیخ الحدیث تھا، دنوں ہی دنوں میں وہ تو اس کی اصلاح کر دیتا. یوں سمجھو کہ ہر چیز تو بنی ہوئی تھی، ایک چھوٹی سی چنگاری تو لگانی تھی. 2 سال تو اس کے لیے بہت کافی تھا. تو لہذا اس وقت پھر منت کر کے انہوں نے جو ہے بیعت کی. ایک اور لفظ ہے علم. علم جو ہے اس کا مطلب بھی کم و بیش وہی ہے جو معرفت کا مطلب ہے. معرفت، اب ہم نے یہ اس بات سمجھ لی کہ پہچاننے کو کہتے ہیں اور علم بھی جاننے کو کہتے ہیں، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا باریک سا فرق ہے. اگر وہ ہم سمجھ لیں تو ہمیں بہت فائدہ ہو جائے گا. دیکھیں، اگر کہیں پر بہت ساری مشینیں پڑی ہوئی ہیں، مختلف کارخانے کی مشینیں ہوں، آپ وہاں تشریف لے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ مختلف مشینیں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں، عجیب و غریب قسم کے ان کے ڈیزائن ہیں، تو اکثر لوگ تو اس کو پہچان ہی نہیں سکیں گے کہ یہ مشین کس چیز کی ہے. مثلا آپ یہ دیکھیں کمپیوٹر کے پارٹس پڑے ہوں، کسی کمپیوٹر کی دکان میں آپ چلے جائیں، جو بندہ کمپیوٹر کے پارٹس سے واقف نہیں ہے، اس کو اس دکان میں چھوڑ دیا جائے تو وہ تو پہچان ہی نہیں سکے گا کہ یہ پارٹ کون سا ہے. جس طرح جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور فرشتوں کو کہا جی کہ یہ ہم نے زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کو سجدہ کرو، پھر آدم علیہ السلام کی جو عزت افزائی اللہ رب العزت نے کی فرشتوں کے سامنے، تو اس طرح سے کی کہ ان کو اسماء سکھائے، تمام اشیاء کے اسماء سکھا دیے. کیا مطلب؟ تمام اشیاء کی معرفت عطا فرما دی. اب وہ بتاتے چلے گئے کہ بھئی یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، اور فرشتے دنگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، ٹور بھی نہیں کیا، اور جناب سارا کچھ بتا رہے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی فرشتوں کو اس چیزوں کی معرفت نہیں تھی، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی معرفت عطا فرما دی. ہم کمپیوٹر کی دکان میں جائیں گے، کچھ پتہ ہی ہوگا کہ یہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے، یہ مشین چھوٹی سی بڑی سی، وہ کہے گا یہ مدر بورڈ ہے، خدا کا نام لے مدر بورڈ، ماں کا نام، چلو بھی تم کہتے ہو مدر بورڈ ہے، مان جائیں گے. تو بھائی وجہ کیا ہے ہم نہیں جانتے، اس کو پتہ ہے کہ یہ مدر بورڈ ہے. تو اب سمجھ میں آ گئی کہ معرفت کیا چیز ہے، کہ اس چیز کی شناخت ہو جائے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ کمپیوٹر ہے، یہ ریفریجریٹر ہے، یہ جو ہے فلاں مشین ہے. اب یہ مشین کی صفت کیا ہے، یہ مشین کیا کام کرتی ہے، یہ ریفریجریٹر ہے، یہ کولنگ کا کام کرتا ہے، برف بھی بناتا ہے، ہے جی اس کے اوپر کا پارٹ ایسے ہوتا ہے، نیچے کا پارٹ ایسے کام کرتا ہے، اس کی جتنی تفصیلات ہیں اس مشین کی، اس کو علم کہتے ہیں. کیا مطلب کہ معرفت کیا ہوا، کہ یہ ذات کی شناخت ہوا، آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی. اور علم کیا ہے، اس کے اندر کی کوالٹیز ایبلٹیز جو ہے نا اس مشین کی، ساری اندرونی صفات کو جان جانے کو علم کہتے ہیں. اب جو پتہ جس فیلڈ میں ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے جی بس یہی انتہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہی وہی ہے، اس کے زیادہ اس کو پتہ کچھ نہیں ہے. لہذا صوفی لوگ تو کہتے ہیں کہ جی بس معرفت اور صوفی اور ماشاء اللہ سب کچھ یہی ہے. جی کسی مولوی صاحب سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں خبردار یہ کسی صوفی کے پیچھے چلے، یہ تو خود بھی مرے گا تمہیں بھی مروائے گا. ہاں وہاں کے لیے ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں علم و صرف پڑھاتا ہوں، نحو پڑھاتا ہوں، گردانے یاد کرو، پریکٹیکل بات کرو. تو اب یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی کون سی چیز زیادہ برتر ہے، معرفت برتر ہے یا علم برتر ہے، یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. اب یہاں قرآن مجید کے اندر ذرا دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان دونوں الفاظ کو استعمال کیا ہے. معرفت کا لفظ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسانوں کے لیے استعمال کیا ہے، آپس کے جو ان کے معاملات ہیں نا، جہاں اس کا ذکر ہوا اس میں معرفت کا لفظ استعمال کیا. مثال سورہ یوسف کے اندر وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم، اب یہ فعرفہ کیا ہے، یہ معرفت ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام وجاء اخوة، جب آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، فدخلوا اور اس میں داخل ہوئے، علیہ کیا ہوا کہ وہ پہچان گئے بھائی صاحب کو کہ آگے وہی بھائی جی نے دھکا دیا تھا، آج پھر آئے کھڑے ہیں میرے پاس. تو کیا ہوا، یوسف علیہ السلام پہچان گئے بھائیوں کو کہ انہوں نے وہ سب کچھ کیا تھا. اچھا دوسری جگہ آپ دیکھیں مثال الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہم، اب یعرفون یہاں پر جو ہے یہ جو ہے معرفت کے لیے، کما یعرفون ابناءہم، الذین وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو دی جاتی ہے، آتینا ایتی سے لفظ یہ بنا ہے کہ جن کو دی گئی کتاب، یعرفونہ وہ پہچان جاتے ہیں، جانتے ہیں اس کو، کس کو، کتاب کو، کس طریقے سے، کما اس طرح سے جیسے، یعرفون وہ پہچانتے ابناءہم اپنے بچوں، جس طرح اپنے پتر کو جانتے ہیں نا کہ یہ میرا اصلی پتر ہے، ہم سائے کا نہیں ہے جی. تو یہ اسی طریقے سے کتاب کو پکا پکا جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، بس یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی طرح بدل دیں، ہضم ہی ہوتی ہے نا، اللہ کے حکم آتے ہیں پیٹ میں درد ہوتا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں یہاں پر قرآن مجید میں ساری جگہوں پر جو المعرفہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو وہ انسانوں کے لیے ہو رہا ہے. اب علم کا لفظ استعمال ہوتا ہوا دیکھیں، فرمایا جا رہا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، بس جان لو کہ قرآن اللہ کے علم سے نازل ہوا. فَاعْلَمُوا کہ تم علم رکھو، تم جان جاؤ، اِنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اللہ نے اس کے اندر جو حکمتیں ڈالی ہیں. اب علم کے نسبت کس طرف جا رہی ہے، بعلم اللہ. اچھا آگے دیکھیں انزلہ بعلم ہی، کیا اس نے اس کو نازل کیا، انزلہ بعلم ہی اپنے علم کے ساتھ. اب یہ علم کی نسبت کدھر گئی، اللہ کی طرف. اچھا پھر دیکھیں وفوق کل ذی علم علیم، کے فوق ہر ایک کے اوپر، کل ذی علم کہ وہ ایک اور علم والا ہوتا ہے، علیم زیادہ بڑے علم والا، اللہ تعالیٰ نے
ایسا بنایا ہوا ہے. بڑے بڑے اسکالرز ہوتے ہیں, ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے ہیں, ان کی بات ہی کوئی نہیں سمجھتا. چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوتا ہے, وہی کہتا ہے یار یہ تو پتہ نہیں آیا ہوا ہے کہاں سے. اپنے ملک میں پتہ چلا پی ایچ ڈی ہوتا ہے, اور وہاں پر چھوٹا بچہ ہی کہتا ہے یار جاؤ بس بہت ہو گیا, آپ کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کر کے دکھایا ہے کہ بھائی سب سے بڑا عالم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے, اور باقی سب لوگوں کے اوپر نیچے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا ڈیزائن بنایا ہے. اس لیے فرمایا کل رب زدنی علما, کہ تم اللہ رب العزت سے علم کی زیادتی مانگو. اب اللہ سے مانگیں گے, اللہ کے پاس ہے تو مانگیں گے نا, تو علم جو ہے اس کی نسبت کس طرف ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف. اور معرفت کی نسبت کس طرح ہو رہی ہے؟ انسانوں کی طرف. تو یہاں سے ایک نتیجہ نکلا کہ علم کو فضیلت ہے معرفت کی. سمجھائیے, تو علم حاصل کرنا چاہیے, جاننا چاہیے. اچھا, اب ایک پوائنٹ ہے کہ بھائی جب کسی چیز کو جانیں گے تو تبھی اس کا علم حاصل کریں گے, تو سٹارٹنگ پوائنٹ تو معرفت ہی ہوگا. یا پھر یہ ہے کہ جب کسی کی پوری ابلٹیز آپ جان جائیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کہیں گے میں پہچان گیا, آپ کو ریفریجریٹر کی ساری باتیں بتا دیں, آپ کہیں گے واہ بھی ماشاءاللہ مشین ڈاڑی چل گئی ہے, اب آپ اس کی تعریف کریں, اب آپ کو کہا جائے گا بھائی. تو دونوں اب یہ جو نا وائس ورسا والی چیز, جو جان جائے گا وہ اس کو پھر پہچان جائے گا, جو پہچان جائے گا وہ جاننے کی کوشش کرے گا. اچھا, جو ہے کسی چیز کو پہچانتا ہے تو پھر اس کو اس چیز کے پہچاننے کے بعد اس کی اہمیت اس کے اوپر ظاہر ہوتی ہے, جیسے ہم نے مثال پہلے دیکھ کر بتایا. اچھا, اگر شیر صاحب بیٹھے ہوئے ہوں تو بندہ پہچان جائے کہ یہ شیر ہے جی, تو دل کیسے پھڑکتا ہے نا, ڈر جاتا ہے نا, وہ بھی اٹھ جائے گا. حالانکہ شیر آرام سے کر کے لٹا ہوا ہے, اور پتہ بھی ہے کہ زو کے اندر ہے اور جناب پنجرے کے اندر بند ہے, موٹا سارا تالا بھی لگا ہوا ہے اور باہر بھی نہیں نکل سکتا, لیکن بندہ وہاں کھڑا ہوا دل جو ہے نا ڈر رہا ہوتا ہے کہ بھائی اندر کوئی بلا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ باہر نکل آیا تو پھر جو میرے ساتھ کرے گا نا تو پھر اللہ ہی معافی کرے گا. اچھا, اسی طرح کچھ لوگ ہیں نا بدماشوں کو پہچان جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پہچان جاتے ہیں نا, کیا حال ٹھیک ہے, وجہ کیا ہے؟ خیر سے کسی طرح جائے, ہمارے سڑک سے تو باہر جائے نا, پہچان جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا پہچان. اچھا, اب جو بندہ پہچان جاتا ہے نا اس کے اوپر ہیبت آ جاتی ہے. جس بندے کو اللہ رب العزت کی پہچان ہو جاتی ہے نا, اس بندے پہ خشیت آ جاتی ہے. وہ بندہ پھر چین سے بیٹھ نہیں سکتا, خوف کھاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں نے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. یہ جو غفلت ہمارے اوپر طاری ہے نا کہ اچھا جی کئی لوگوں کو اللہ معاف کرے, اللہ پناہ دے, ایسی باتیں کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ ہم کانپ جاتے ہیں. او جی جائیں گے دیکھ لیں گے, یہ پتا چلے گا جی وہ جو نا اتنے بھی ڈاڑے تکڑے رہتے ہیں, ادھر بھی ہم یوں ہی جائیں گے ایسے ٹھٹ کے مارتے ہیں. یا اللہ, یہ اپنے رب کو پہچانتا ہی نہیں, جانتا ہی نہیں ہے کہ کس سے واسطہ پڑا ہے. وہ غنی ہے, تیری کیا مجال ہے, وہ اتنا بڑا ہے, تو کیسے جائے گا؟ اور آپ ایک بات سمجھ لیں, جو تو ہو گئے بے حساب باپ ہے نا, ایک بڑا سارا جمع غفیر, اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جاؤ باپ چلے جاؤ. اور جس بندے کو کہا نا کہ ذرا ادھر ٹھہر ٹھہر, تیرے سے ذرا ایک بات پوچھنی, بابا سمجھے میں مر گیا, اس کا تباہی ہو. کیوں کہ قرآن اس بات کو گواہ ہے کہ جو بندہ جہنم میں ڈالا جائے گا نا, وہاں وہ 40 دن کے لیے نہیں جائے گا, جیسے بعضوں کا خیال ہوتا ہے نا کہاں سے 40 دن کے لیے جائیں گے, یہ چلا نہیں لگانے جا رہا, بلکہ وہاں حقبہ کا لفظ استعمال کیا ہے. حقبہ کہتے ہیں ہزاروں سال, ہزاروں سال کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے. تو وہ 12-11 تھے، تباہی ہو گئی. تو جو تو بغیر حساب کے معاف، وہ تو مزے میں، اور جو پھنس گیا وہ پھنس گیا. اب بندہ اگر یہ بات جانتا ہو تو وہ ڈرے گا کہ نہیں ڈرے گا؟ اور سب سے زیادہ جاننے والا کون تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کیا فرماتے ہیں؟ انا عارفکم، میں جانتا ہوں کس کو؟ باللہ، اللہ کو. انا عارفکم باللہ واشدکم لہ خشیتا، بلکہ یہاں ترجمہ یوں ہوگا، انا عارفکم، تم میں سے، کم کہتے تم میں سے ہے نا، یہ ضمیر ہے، تم میں سے میں جو ہوں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں. عارفو تفضیل کا صیغہ لگایا ہوا یہاں پر، کہ سب سے زیادہ تم میں سے میں جاننے والا ہوں اللہ تعالیٰ کو. اور پھر فرمایا جاتا ہے واشدکم لہ خشیتا، اور مجھ پہ سب سے زیادہ خشیت ہے الہی، کہ کیسے اللہ کے ہاں میں حاضر ہوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ جو معصوم ہے، جو اللہ کا محبوب ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیا چیز ہیں، کس طریقے سے اللہ کے پاس جائیں گے؟ میرے بھائی، معرفت ہم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑے صوفی بننا چاہتے ہیں. اللہ سے ڈرو کہ اللہ بس معاف کر دے، اللہ بس معاف کر دے، اللہ بس معاف کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.